بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج پیر ہے اس فند کی 15 مارچ کی 6 اور شعبان کی 13 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب حسین مسگری نے۔ تھوڑی دیر کے بعد عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام منظر و پس منظر۔ اس پروگرام کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پیش کریں گے، اور پھر سنیے گا پروگرام صبح امید۔ صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں، جبکہ ہماری دوسری مجلس روزانہ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں، اور تیسری اور آخری مجلس کی نشریات 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں، ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sehat.tv.ir۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اس وقت ہماری نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ کو جمہوریت اور انسانی حقوق کے دفاع کی بات کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ روس، ایران اور پاکستان کے مابین افغانستان کی بنیادی تنصیبات کی جدید کاری کے سلسلے میں ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اور خواتین کے عالمی دن کے موقع پر دہلی میں ایک میگا واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں خواتین، بچوں اور مردوں نے بڑی تعداد میں حصہ لیا۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ کو جمہوریت اور انسانی حقوق کے دفاع کی بات کرنے کا حق نہیں ہے۔ ناصر کنانی نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ امریکہ نسل پرست صہیونی حکومت کا اسٹریٹجک اتحادی اور اس کے جرائم کا سب سے بڑا حامی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ امریکہ ایک زمانے میں جنوبی افریقہ کی نسل پرست حکومت کی حمایت کر رہا تھا، اور سی آئی اے نے انجہانی رہنما نیلسن منڈیلا کی گرفتاری میں اس حکومت کے ساتھ تعاون بھی کیا تھا۔ ناصر کنانی کے ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اس وقت بھی غاصب صہیونی حکومت کی غیر مشروط حمایت کر رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے انسانی حقوق کے بارے میں حکومت امریکہ کے دعووں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو جمہوریت اور انسانی حقوق کے دفاع کا حق حاصل نہیں، کیونکہ وہ اس پر یقین ہی نہیں رکھتا ہے۔ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے سربراہ گروسی کے دورہ تہران کے اختتام پر ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ آئی اے ای اے ایران کی ایٹمی تنصیبات کی نگرانی میں اپنے دائرہ اختیار نیز ایران کے حقوق اور ذمہ داریوں کا پورا پورا خیال رکھے گی۔ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی کے دو روزہ دورہ تہران اور اعلی ایرانی عہدیداروں سے مذاکرات کے بعد فریقین نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ آئی اے ای اے اور ایران کے درمیان تعاون سیف گارڈ معاہدے کے مطابق انجام پائے گا، اور اس میں عالمی ایجنسی کے دائرہ کار نیز ایران کے حقوق اور ذمہ داریوں کا پورا پورا خیال بھی رکھا جائے گا۔ بیان کے مطابق ایران نے تین ایٹمی سائٹوں کے بارے میں باقی ماندہ سیف گارڈ مسائل کے حل کے لیے ایجنسی کو مزید دسترسی فراہم کرنے کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ بیان میں آیا ہے کہ ایران رضاکارانہ طور پر آئی اے ای اے کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر ضروری ہوا تو وہ فیکٹ فائنڈنگ اور نگرانی کی سرگرمیوں میں اضافہ بھی کر سکتی ہے۔ البتہ اس کا طریقہ کار دونوں فریق ایک فنی نوعیت کے اجلاس میں طے کریں گے جو ان قریب تہران میں ہوگا۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان بہروز کمالوندی نے بھی یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ فریقین کے درمیان مکمل اتفاق رائے کی بنیاد پر ہی ایٹمی تنصیبات کی نگرانی میں اضافے کی حد مقرر کی جائے گی۔ بہروز کمالوندی نے ایران اور آئی اے ای کے درمیان مذاکرات میں ایسے کسی بھی ایجنڈے کو مسترد کر دیا جس میں بعض افراد کو انفرادی طور پر ایٹمی تنصیبات تک رسائی دینے کی بات کی گئی ہو۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور آئی اے ای کے درمیان دو روز کے دوران ہونے والے مذاکرات میں ایسی کوئی تجویز سامنے نہیں آئی ہے اور نہ ہی اس بارے میں کوئی دستاویز لکھی گئی ہے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے واضح کیا کہ اگر ایسی کوئی تجویز یا درخواست پیش بھی کی جاتی تو بھی ایران اسے ہرگز قبول نہیں کرتا۔ قابل ذکر ہے کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای کے ڈائریکٹر رافائل گروسی ایک وفد کے ہمراہ جمعے کو تہران پہنچے تھے اور انہوں نے اپنے دو روزہ قیام کے دوران محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی سے ملاقات اور مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ رافائل گروسی نے بعد ازاں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی سے بھی ملاقات اور بات چیت کی تھی۔ روس کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ روس ایران اور پاکستان کے مابین افغانستان کی بنیادی تنصیبات کی جدید کاری کے سلسلے میں ایک معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ روس کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس چار فریقی معاہدے پر افغانستان کی وزارت صنعت و تجارت، ایرانی سرمایہ کار، پاکستانی ماہرین اور روس کے تجارتی نمائندوں نے دستخط کیے۔ معاہدے میں شریک مندوبین کا کہنا تھا کہ معاہدے کے تحت سبھی منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق اس معاہدے کے تحت افغانستان کے مختلف علاقوں میں 7 منصوبوں کو بھی پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا، جن میں کابل ملک شاہراہ کی تعمیر، سالنگ ٹنل کی تعمیر نو، پنچھیر کابل پانی کے پائپ لائن اور صوبہ ہرات میں تھرمل بجلی گھر کی تعمیر، کانکنی اور گیس پائپ لائن کی مرمت، کوئلے کے نئے کانوں کا انکشاف اور پانی کے نکاسی کے نظام کی تعمیر شامل ہے۔ ایران کے محکمہ فروغ تجارت نے پاکستان کے ساتھ تجارتی لین دین کا ہدف بڑھا کر 5 ارب ڈالر کر دیا ہے۔ اس بات کا اعلان محکمہ فروغ تجارت کے ڈائریکٹر جنرل برائے بر صغیر محمد صادق قناد زادے نے ہمارے نمائندے سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سال کے دوران ایران پاکستان تجارت کا حجم 2 ارب 20 کروڑ ڈالر رہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آئندہ 3 برس کے لیے پاکستان کے ساتھ تجارت کا ہدف 5 ارب ڈالر مقرر کیا ہے۔ قرنات زادے نے بتایا کہ ترجیحی تجارت معاہدے پر عمل درآمد کے ساتھ ساتھ ایران اور پاکستان کے درمیان آزاد تجارتی معاہدے کے لیے بھی مذاکرات جاری ہیں۔ حالیہ برسوں کے دوران ایران اور پاکستان کے درمیان تجارتی اور اقتصادی لین دین میں اضافہ ہوا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی گزرگاہوں کی تعداد بھی اب 3 ہو گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت سے نکلنے کی دھمکی دے دی ہے۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی حکومت پر وعدے پورے نہ کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا، ہمارے لیے وزارتیں سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی حکومت پر زور دیا کہ اس نے سیلاب سے متاثرین سے جو وعدے کیے وہ پورے کرے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کی سیلاب متاثرین کی مدد کا وعدہ پورا نہ کرنا افسوسناک ہے۔ حکومت کی اتحادی جماعت کے سربراہ اور وزیر خارجہ نے سندھ میں مردوں شماری کے بارے میں تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر وفاق نے ہمارے اعتراضات پر توجہ نہ دی تو صوبائی حکومت اس عمل کا حصہ نہیں رہے گی۔ تاحال اس معاملے پر مسلم لیگ نون کا رد عمل سامنے نہیں آ سکا ہے جو پاکستان کی مخلوط حکومت کی قیادت کر رہی ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہی پی ڈی ایم کی دو بڑی اور اہم سیاسی جماعتیں، اور ماضی میں یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے حریف رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی 3 کیسز میں حفاظتی ضمانت دائر کر دی گئی ہے۔ عمران خان کے وکیل اظہر صدیق کا کہنا ہے کہ ضمانتیں چیف جسٹس ہاؤس میں دائر کی گئیں۔ چیف جسٹس نے بذریعہ رجسٹرار درخواستوں کو صبح کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اظہر صدیق نے کہا کہ عمران خان کی حفاظتی ضمانت کی سماعت پیر کو 9 بجے ہوگی۔ وکیل عمران خان نے کہا کہ رمنا پولیس اسٹیشن کے 2 مقدمات اور توشہ خانہ کیس میں حفاظتی ضمانت دائر کی گئی۔ اظہر صدیق نے دعویٰ کیا کہ توشہ خانہ کیس کی سماعت سنگل بینچ کرے گا۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر دہلی میں ایک میگا واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں خواتین، بچوں اور مردوں نے سب سے بڑی تعداد میں حصہ لیا۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت و خاندانی بہبود کی جانب سے دہلی کے وجے چوک سے واک فار ہیلتھ کا اہتمام کیا گیا، جس میں خواتین، بچوں، نوجوانوں اور مردوں نے پرجوش طریقے سے حصہ لیا۔ ہندوستان کی وزارت صحت و خاندانی بہبود نے اپنے بیان میں کہا کہ جسمانی اور ذہنی صحت کو تقویت پہنچانے کے لیے اس طرح کی ریلیاں منعقد کی گئیں۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ماحول دوست ٹرانسپورٹ کو فروغ دینے کے لیے ملک بھر کے ضلعی ہیڈ کوارٹر میں ایک سائیکلنگ پروگرام کا بھی انعقاد کیا گیا۔ اس کے لیے صحت مند خاتون اور صحت مند ہندوستان کے زیر عنوان سائیکلو تھون نام کا ایک پروگرام ترتیب دیا گیا۔ دہلی میں میگا واک پروگرام وجے چوک سے شروع ہو کر نرمان بھون تک پہنچا۔ اس واک میں بڑی تعداد میں ڈاکٹروں اور نرسوں نے بھی حصہ لیا اور لوگوں میں خاصا جوش و خروش بھی دیکھنے کو ملا۔ فلسطین کے غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں 24 گھنٹے کے دوران 24 صہیونیت مخالف کارروائیاں انجام دی گئیں۔ اس بات کا اعلان فلسطین کے موتی مرکز نے کیا ہے۔ خبروں کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران صہیونیوں پر 4 بار گولیاں چلائی گئیں، 1 بار غاصبوں کو دستی بم سے نشانہ بنایا گیا اور 2 بار ان پر پیٹرول بم داغے گئے۔ بتایا گیا ہے کہ ان میں اہم ترین کارروائیاں قباطیہ، جنین کیمپ اور الخلیل میں واقع ہجائی نام کی صہیونی کالونی میں غاصب فوجیوں اور آبادکاروں کو نشانہ بنانا ہے۔ اس سے پہلے ہونے والی یہ کارروائی میں صہیونی فوج کے ایک ٹھکانے کو پیٹرول بم سے نظر آتش کر دیا گیا۔ فلسطینی جوانوں نے ایک اور کارروائی کے دوران صہیونی کالونیوں میں رہنے والوں کی گاڑیوں کو پتھروں کا نشانہ بنایا۔ یمن کے مغربی صوبے الحدیدہ کے ہی اس شہر پر جارے سعودی اتحاد کے ڈرون حملوں کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ یمن اسرائیل بلاگ نے بتایا ہے کہ صوبہ الحدیدہ پر ریاض اور اس کے اتحادیوں کے حملے جاری ہیں، اور ہفتے کے روز سے اب تک 52 بار اس صوبے پر فضائی اور راکٹ حملے کیے گئے اور توپ خانے سے نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق جارے سعودی اتحاد نے یمن کے شمالی صوبے سادہ کے منبع شہر پر بھی گولہ باری کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ریاض یمن میں نہ جنگ نہ امن کی کیفیت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ملک پر حملے اور یمن کے مظلوم عوام کا اقتصادی محاصرہ جاری رکھے ہوئے ہے، جس کی زد میں بے گناہ بچے اور خواتین آ رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام منظر و پس منظر۔
سحر اردو ٹی وی کے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی کا سلام قبول فرمائیں. اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے سینئر جرنلسٹ جناب افتخار حسین صاحب لائن پہ ہیں. افتخار صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام.
افتخار صاحب اسلام آباد میں یقیناً بہار کا موسم ہے اور الیکشن کی بہار بھی آئی چاہتی ہے گویا. خبریں تو آنا شروع ہو گئی ہیں بہار کی, کہیں سے کوئی آثار بھی نظر آتے ہیں آپ کو؟
مطلب آپ نے کیونکہ بہار کا ذکر کیا تو اسلام آباد میں ابھی تک کوئی بہار نہیں آتا ہی, اور لگتا یہ ہے کہ جس طرح سیاسی ماحول بڑا کنفیوز سا ہے, درخت بھی کنفیوز ہے, لگتا ہے کہ کوپلے نکالے نئے پھول نکالیں یا نہ نکالیں, لہٰذا کچھ نے تو نکالے ابھی تک بھی شاید انتظار کر رہے ہیں, ان کے خیال میں بہار ابھی آئی نہیں. اس وقت صورتحال جو سیاسی ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ اگرچہ سیاستدان یہ معاملہ طے نہیں کر پائے کہ پنجاب اور ساؤتھ پختونخوا کے اندر الیکشن نوروز میں ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے, اور بالآخر یہ معاملہ سپریم کورٹ سے گیا, اور بظاہر کہ یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے اس اصول کو طے کر دیا کہ جو آئین میں لکھا ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہوں گے اگر کسی شعبے میں یا ملک بھر میں اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب کی حد تک صدر پاکستان نے ایک ڈیٹ بھی دے دی ہے, اگر کہ وہ ڈیٹ اب جو آئینی کنون ہے وہ 90 روز سے اوپر چلی گئی ہے. اگر دیکھا جائے تو پنجاب اسمبلی کی جو مدت ہے 90 روز کی, جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو تحلیل کے بعد کا وقت ہے, وہ کہیں 14 اپریل کو ختم ہو رہا ہے, لیکن وہاں پہ الیکشن اب 30 اپریل کو ہوں گے اگر ہو رہے ہیں تو. اور اسی طرح خیبر پختونخوا کے اندر ابھی تک تو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے گورنر صاحب نے اس کا جواب تک نہیں دیا کہ کیا وہ کی تاریخ میں جا رہے ہیں کہ نہیں دینے جا رہے, تو کنفیوژن کا ماحول ہے, اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ چیزیں سیٹل ہو گئی لیکن ابھی تک کچھ ایسا ہے نہیں, کیونکہ اس الیکشن کو لے کے پنجاب کے اگرچہ عمران خان صاحب نے آج باقاعدہ طور پہ اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے, لیکن باقی جماعتیں بخصوص پی ڈی ایم میں شامل 13 جماعتیں تو بالکل بھی کوئی ایسا امپریشن نہیں دے رہی کہ ملک کے اندر کوئی انتخابات ہونے جا رہے 2 صوبوں میں اور وہاں پہ وہ انتخاب کے اندر شریک بھی ہوں گی. ظاہر سی بات ہے بہت سارے اکس اینڈ بٹس ہیں, اور بالخصوص ایسے میں کہ جب مظہر اکبر نقوی صاحب جسٹس ہیں, جو سینئر جسٹس ہیں سپریم کورٹ میں, ان کے خلاف ایک آج اور درخواست مس کنڈکٹ کی دائر ہو چکی ہے, اس سے پہلے کچھ ان کے اوپر ایسڈ بیونڈ مین اور اسی طرح کی کچھ کرپشن سے متعلق پہلے سپریم جوڈیشل کونسل میں آ چکا ہے, آج ایک اور درخواست آ چکی ہے. حکومت وقت اس فیصلے سے کوئی زیادہ مطمئن اور کمفرٹیبل نظر نہیں آ رہی, امکانات موجود ہیں کہ ایک لارجر ڈن بنانے کے حوالے سے بات کی جائے, اور اگر وہ بنتا ہے اس کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے, کیا وہاں پہ بھی ججز صاحبان ڈیوائڈیڈ ہوں گے اور کس طرح کی ٹیم میں آئے گی, یا پھر یہ متفقہ فیصلہ آئے گا. تو یہ دوسری طرح کا حال ہے, صرف پاکستان کے اندر جو ہماری سیاسی اشرافی ہے وہ ڈیوائڈ ہوئی ہے, بلکہ اس ملک کی عدلیہ کے اندر بھی ہمیں ڈیوائڈ نظر آ رہی ہے, اور لوگ ججز کے بارے میں
صاحب بڑا خوبصورت نقطہ آپ نے بیان کیا ہے کہ پولرائزیشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, ہر شعبے میں بڑھ رہی ہے. میں دیکھ رہا تھا پاکستانی میڈیا میں ایک بڑا خوبصورت ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ صوبائی انتخابات ہوں یا قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں, ان میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ عمران خان ہے. اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟
میرے خیال میں عمران خان تو ہرگز رکاوٹ نہیں ہے میری جانب میں, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ شخص جس نے اس ملک کے اندر نئی نظیر قائم کی ہے, گویا کہ اپنی حکومت کو کم از کم 2 صوبوں کے حد تک خود ختم کیا, اور پاکستان میں ہمیں اس سے پہلے کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کوئی بھی حکمران جماعت جس کے پاس اقتدار ہو اور وہ اقتدار کو چھوڑ کے ایک فریش مینڈیٹ کی بات کرے, تو میرے خیال میں ہم کہہ سکتے کہ مرکز کی حد تک تو ان کے خلاف ایک بظاہر تحریک عدم اعتماد آئی ان کی وہاں سے چھٹی ہوئی, لیکن خیبر پختونخوا جہاں پہ تحریک انصاف 2 کی حد تھی, گویا کہ وہاں تو ان کے لیے کسی قسم کا کوئی خطرہ موجود نہیں تھا, اور پنجاب کی حد تک بھی اگرچہ ان کو ڈسلاج کیا گیا، ان کی حکومت ختم کی گئی، لیکن ضمنی الیکشن میں انتخابات جیت کے دوبارہ انہوں نے وہاں پہ حکومت حاصل کی، اور پھر جو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا گیا وہاں پہ وزیر اعلیٰ کو جو ان کے اتحادی تھے وہ کامیاب ہوئے. تو میرے خیال میں اس کے بعد انہوں نے اگر حکومتیں ختم کی ہیں تو وہ تو چاہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر نئے انتخابات ہوں اور لوگ فریش مینڈیٹ کے ساتھ آئیں. مجھے تو لگتا ہے کہ بظاہر پی ڈی ایم میں شامل جو جماعتیں ہیں یہ پہلی تو اس سے کام دے رہی ہیں.
خان صاحب میں آپ کی بات کو ٹوک رہا ہوں. میرا اشارہ یہ تھا کہ جب تک کہ عمران میدان میں موجود ہیں تو پی ڈی ایم کبھی بھی الیکشن نہیں کروائے گی، نہیں کروانا چاہے گی. میرا اشارہ یہ ہے کہ اگر ان کو نااہل قرار دے دیا جائے، عمران خان اگر میدان سے نکل جائیں، تو پھر شاید پی ڈی ایم بھی پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن میں آ جائے. تو میرا اشارہ یہ تھا کہ کیا عمران خان کے نااہل ہونے کے امکانات ہیں؟
جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک تو جو ان کا فارن فنڈنگ کیس ہے اور اس کے بعد جو ان کی جو بقول ان لوگوں کے درخواست گزاروں کے کہ جین وائٹ ان کی بیٹی ہیں اور انہوں نے ایک اولاد اپنی ڈکلیئر نہیں کی جو بنیادی طور پہ ایک جمع کرایا جاتا ہے کاغذات الیکشن کمیشن میں. تو میرے خیال میں دوشہ خانہ کا معاملہ تو اتنا زیادہ سیریس نہیں ہے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کا معاملہ اور پھر جین وائٹ کا معاملہ ہے یہ تھوڑی سیریس نوعیت کے ہیں. اگرچہ اس کی بھی آگے چل کے جب انٹرپریٹیشن ہوگی تو کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن پاکستان کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ ملک کے اندر جو پاپولر لیڈرشپ ہے اس کو منظر عام سے ہٹانے کے لیے یا الیکٹورل پروسیس سے باہر رکھنے کے لیے مختلف قسم کے طریقے حربے استعمال کیے جاتے ہیں، جس کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے جان چلی گئی. ذوالفقار علی بھٹو کی مثال آپ کے سامنے ہے، محترمہ بہادر بھٹو کی مثال آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد نواز شریف صاحب کو کیسے نااہل قرار دے کے پوری عمر کے لیے سسٹم سے باہر کیا گیا. تو بعد میں تاریخ بتاتی ہے کہ سب کچھ ایک طریقے سے اور بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ.
صاحب بہت شکریہ، بات تو آپ کی صحیح ہے کہ ماضی کے کئی ایسے واقعات ہیں کہ پاناما سے اقامہ ہو سکتا ہے اور بینظیر کے عنوان سے بھی، اور ممکن ہے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہو. بہرحال پاکستان کی سیاست، اس کے اپنے محرکات، اس کے اپنے نتائج. اگلے ہفتے نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلی مقام آیا. زہ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھو آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں. بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. زہ مقدر در خدا تیرا حافظ و نگہبان او راہبت ہا کے جانے والے خدا تیرا حافظ و نگہبان او راہبت ہا کے جانے والے نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو سلام آیا نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو سلام آیا زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا زہِ مقدر
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے قبل اس کے کہ ہم اگلے پروگرام کا اعلان کریں ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجئے ہماری پہلی مجلس نشریات روزانہ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہے اور اس وقت آپ یہی نشریات سماعت فرما رہے ہیں ہماری دوسری مجلس کی نشریات روزانہ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں جبکہ تیسری اور آخری مجلس کی نشریات 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں سامعین آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahtv.ir یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام صبح امید
صبح امید
آلِ محمد پر درود و سلام آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ماں باپ کے ساتھ نیکی اللہ کے سلسلے میں بندے کی بہترین معرفت کا ثبوت ہے کیونکہ اللہ کی خاطر مسلمان ماں باپ کے احترام سے بڑھ کر کوئی بھی عبادت انسان کو خدا کی رضا و خوشنودی تک نہیں پہنچا سکتی لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید سامعین، ماں باپ سے انسو محبت ایک اہم فریضہ ہے. ایک شخص نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں اور مجھ سے انس و محبت کی بنا پر وہ مائل نہیں ہیں کہ جہاد کے لیے جاؤں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے ماں باپ کے پاس ہی رہو، اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان کا تم سے ایک روز انس و محبت کرنا ایک سال کے جہاد سے افضل و بہتر ہے. اسی طرح مشہور مورخ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ خدا کے نزدیک سب سے پسندیدہ کام کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا. میں نے پوچھا، اس کے بعد آپ نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا. پھر میں نے پوچھا، اس کے بعد آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. جو بھی نیک اور صالح بیٹا اپنے ماں باپ کی طرف مہر و محبت سے دیکھتا ہے، اسے ہر نگاہ کے عوض ایک کامل اور مقبول حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، چاہے وہ ہر روز 100 مرتبہ دیکھے جب بھی؟ فرمایا، ہاں، خداوند عالم تو سب سے بڑا اور سب سے پاکیزہ ہے. ماں باپ کی عظمت کے سلسلے میں فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں کے ساتھ انجام دینے کا حکم دیا ہے. نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، پس جو شخص نماز پڑھے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے اس کی نماز قبول نہیں ہے. دوسرے، اپنے شکر کے ساتھ والدین کا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، پس جو شخص اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا نہ کرے اس نے خدا کا شکر ادا نہیں کیا. تقوی الہی کے ساتھ صلہ رحم کا حکم دیا ہے، پس جس نے صلہ رحم یعنی اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اس نے تقوی الہی بھی انجام نہیں دیا. سامعین، ماں باپ کا کتنا اہم مقام و مرتبہ ہے، آئیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں دیکھتے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص ماں باپ کے سلسلے میں اللہ کے حکم کی اطاعت کرے تو جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور اگر ان میں سے کسی ایک کے سلسلے میں اللہ کا حکم بجا لائے تو اس پر جنت کا 1 دروازہ کھولا جائے گا. فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے مناجات میں مشغول تھے. آپ نے ایک شخص کو عرش الہی کے سائے میں ناز و نعمت میں سرشار دیکھا تو عرض کیا، خدایا، یہ کون ہے جس پر تیرا عرش سایہ کیے ہوئے ہے؟ خداوند عالم نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا تھا اور کبھی کسی کی چغلی نہیں کرتا تھا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 سال کی مسافت طے کر کے اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور 1 سال کی راہ طے کر کے اعزاء اور اہل خاندان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یعنی اگر ماں باپ اتنے زیادہ فاصلے پر ہوں کہ وہ دوری 2 سال میں طے ہوتی ہے تو بھی ان کی خدمت میں پہنچ کر ان کے ساتھ نیکی کرنا اہمیت رکھتا ہے. آپ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر طولانی اور روزی زیادہ ہو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی اور اپنے اہل خاندان کے ساتھ حسن سلوک کرے. حنان ابن صدیر کہتے ہیں کہ ہم فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اور میسر بھی ہمارے درمیان موجود تھے. اس وقت اہل خاندان کے ساتھ صلہ رحم کی بات چھڑ گئی تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اے میسر، تمہاری موت کئی مرتبہ آئی لیکن ہر مرتبہ اہل خاندان کے ساتھ تمہارے نیک برتاؤ کی بنا پر خدا نے اسے ٹال دیا، اور اگر تم چاہتے ہو کہ خداوند عالم تمہاری عمر زیادہ کرے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو. سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط. ٹنڈو جام حیدرآباد سے محمد قیصر صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات سے استفادہ ہو رہا ہے. ریڈیو تہران کے محرم کے پروگرام ہمیشہ کی طرح اس سال بھی بہترین تھے. اس سال محرم الحرام کے پروگراموں میں نوحہ، مرثیہ اور سلام وغیرہ کے ٹائم میں اضافہ کیا گیا جو بہت اچھا اقدام تھا, اور میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہتی تھی کہ نوحہ سلام کا دورانیہ زیادہ ہو. ویسے پروگرام تو سارے اچھے ہوتے ہیں, خاص طور پر خصوصی پروگراموں کا جواب ہی نہیں. خبریں بھی ریڈیو تہران کی دیگر میڈیا ذرائع کے حوالے سے منفرد ہوتی ہیں, اور ریڈیو تہران دنیا بھر میں اسلامی تحریکوں کے حوالے سے بھی خبریں نشر کر کے میڈیا کی صف بندی میں سب سے آگے ہے. چاہے خبریں فلسطین، یمن، بحرین، لبنان اور عراق کی ہوں, ریڈیو تہران اپنے صحافتی کردار کو بہترین طریقے سے انجام دے رہا ہے. اور سامعین, محترم محمد قیصر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان.
ابوالوفا ہیروی کہتے ہیں, میں بادشاہ کے دربار میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا, لیکن درباری توجہ سے نہیں سنتے تھے اور آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے. غالباً یہ وجہ تھی کہ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کا چہرہ متغیر ہے اور مجھ سے فرما رہے ہیں, تم ان لوگوں میں قرآن پڑھتے ہو جو اسے توجہ سے نہیں سنتے ہیں اور آپس میں بات چیت کرتے رہتے ہیں. تم نے تلاوت قرآن کے آداب کا خیال نہیں رکھا ہے, لہٰذا آج کے بعد اب تم اس وقت تک قرآن کی تلاوت نہیں کر سکو گے جب تک خدا نہ چاہے. یہ خواب دیکھ کر میں نیند سے بیدار ہوا تو میں گونگا ہو چکا تھا. البتہ مجھے آن حضرت کے یہ الفاظ, تم اس وقت تک قرآن کی تلاوت نہیں کر سکو گے جب تک خدا نہ چاہے, کی وجہ سے امید تھی کہ مجھے دوبارہ قوت گویائی مل جائے گی. میری قوت گویائی سلب تھی, اور اسی حالت میں توبہ استغفار کرتے ہوئے 4 مہینے گزر گئے. اور ایک مرتبہ جب میں اسی جگہ پر سویا جہاں میں نے پہلے خواب میں رسول خدا کو دیکھا تھا, تو اتنے عرصے کے بعد آ حضرت دوبارہ میرے خواب میں آئے اور فرمایا, کیا تم نے دل سے توبہ کر لی ہے؟ میں نے جواب دیا, جی ہاں اللہ کے رسول. نبی کریم نے ارشاد فرمایا, جو شخص بھی سچے دل سے خدا کی جانب رجوع کرتا ہے خدا اسے معاف کر دیتا ہے. اس کے بعد آپ نے مجھے اپنی زبان باہر نکالنے کا حکم دیا اور اپنی شہادت کی انگلی میری زبان پر پھیر دی, اور ساتھ ہی یہ بھی ہدایت فرمائی کہ تم جب بھی کسی قوم یا گروہ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرو تو اس وقت تک تلاوت کا سلسلہ جاری رکھا کرو جب تک وہ کلام الہی توجہ سے سنا کریں, ورنہ ان کے سامنے تلاوت مت کیا کرو. یہ خواب دیکھ کر جب میں اٹھا تو مجھے دوبارہ قوت گویائی مل چکی تھی اور میں سب کچھ بول سکتا تھا.
سامعین, اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجئے, خدا حافظ.
سامع ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے. یہ پروگرام پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین اختر. سامعین, اس وقت ہماری نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں. آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں. ویب سائٹ کا ایڈریس ہے اردو .sahtv.ir. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے چھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 15 اسفند، 13 شعبان اور 6 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پندرہ اسفند کو ایران میں یوم شجرکاری قرار دیا گیا ہے، اور اسی دن ہفتہ قابل تجدید قدرتی ذخائر کا آغاز ہوتا ہے۔ آج سے شروع ہونے والے ہفتے میں درختوں کی شاخیں لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہیں اور ان کو شجرکاری کی تربیت دی جاتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ درختوں سے صحیح استفادہ کیا جائے اور شجرکاری کو فروغ دیا جائے تو پھر جنگل کی لکڑی نہ صرف یہ کہ کم نہیں ہوگی بلکہ درختوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا۔ تیرہ شعبان سن 1200 ہجری قمری کو مشہور عالم دین حسین بن محمد صالح خالدی کا انتقال ہوا۔ وہ بیت المقدس میں پیدا ہوئے اور وہیں تعلیم حاصل کی۔ وہ ایک بڑے دانشور اور ممتاز کاتب تھے اور اپنی خطاطی کی بنا پر خاص شہرت رکھتے تھے۔ حسین بن محمد صالح خالدی ایک اچھے شاعر بھی تھے اور عربی زبان میں اچھے شعر کہتے تھے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں بھی تحریر کی ہیں۔ چھ مارچ سن 1900 کو جرمن مجد گوٹلیب ڈائملر کا انتقال ہوا۔ نوجوانی کے زمانے میں ڈائملر کو ایجادات کا شوق پیدا ہو گیا اور انہوں نے بہت زیادہ مطالعہ کیا۔ آخرکار وہ موٹر سائیکل ایجاد کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہیں آٹو انڈسٹری کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انتقال کے وقت ان کی عمر 64 سال تھی۔ تیرہ شعبان سن 1379 ہجری قمری کو ایران کی ایک معروف علمی اور ادبی شخصیت ابوالحسن فروغی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنے آبائی شہر تہران میں قدیم اور جدید علوم کی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد وہ تاریخ اور جغرافیہ کی تدریس میں مشغول ہو گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد تہران یونیورسٹی کے استاد اور فارسی زبان اور لغت کے تحقیقاتی مرکز کے رکن بن گئے۔ ابوالحسن فروغی نے گراں قدر کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں تاریخ ادبیات ایران، سرمایہ سعادت اور فرانسیسی زبان میں پیرس سے شائع ہونے والی کتاب فلسفی اور سماجی عقائد خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ چھ مارچ سن 1945 کو رومانیا میں کمیونسٹ حکومت قائم ہوئی۔ رومانیا سن 1941 میں جرمنی کے اتحادی کی حیثیت سے دوسری جنگ عظیم میں شریک ہوا تھا۔ جرمن فوجوں کی شکست کے آغاز اور 1942 میں جرمنی کے زیر کنٹرول مشرقی یورپ کے ملکوں پر روس کے حملوں کے بعد رومانیا کو بھی سرخ فوجوں نے جرمنی سے چھین لیا۔ اس کے بعد سابق سوویت یونین کی مدد سے یہاں کمیونسٹ حکومت تشکیل پائی۔ دنیا بھر میں کمیونزم کا شیرازہ بکھرنے کے دوران رومانیا کے حاکم چاؤشیسکو کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی، جس کے بعد یہاں کمیونسٹ حکومت کا خاتمہ ہوا اور عام انتخابات ہوئے۔ چھ مارچ سن 1975 عیسوی کو الجزائر کے دارالحکومت الجزیرہ میں ایران اور عراق کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے۔ یہ معاہدہ الجزیرہ معاہدے کے نام سے مشہور ہے، جو تیل برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک کے سربراہی اجلاس میں شاہ ایران اور صدام حسین کے مذاکرات کے بعد انجام پایا تھا۔ اس سمجھوتے کے مطابق ایران اور عراق نے اپنی زمینی اور سمندری سرحدوں کے تعین پر اتفاق کر لیا تھا۔ اس معاہدے سے تہران اور بغداد کے تعلقات بہتر ہوئے، مگر یہ صورتحال زیادہ دن تک جاری نہیں رہ سکی اور ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے ایک سال کے بعد سن 1980 میں صدام نے یک طرفہ طور پر اس معاہدے کو منسوخ اور ایران پر اپنے حملے کا آغاز کر دیا۔ لیکن عراق نے پھر سن 1990 میں سرکاری طور پر الجزیرہ معاہدے کی پابندی کا از سر نو عہد کیا۔ چھ مارچ سن 1985 عیسوی کو پاکستان کے ایک مشہور پہلوان بھولو پہلوان نے وفات پائی۔ ان کا اصل نام منظور حسین تھا۔ وہ سن 1922 میں امرتسر میں پیدا ہوئے تھے۔ بھولو پہلوان نے 9 سال کی عمر سے ہی پہلوانی کی تربیت حاصل کرنی شروع کر دی تھی، اور 4 برس کی تربیت کے بعد وہ کسی بھی پہلوان سے مقابلہ کرنے کے لیے اکھاڑے میں اتر سکتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد بھولو پاکستان چلے گئے، جہاں انہوں نے 1948 میں یونس پہلوان سے مقابلہ کیا۔ 8 منٹ تک ہونے والے اس سنسنی خیز مقابلے میں بھولو پہلوان نے یونس پہلوان کو شکست دی اور رستم پاکستان کا خطاب حاصل کیا۔ سن 1967 میں انہوں نے انگلستان میں اینگلو فرینچ ہیوی ویٹ چیمپئن ہینری پیری کو صرف 28 سیکنڈ میں ہرا کر رستم زما کا خطاب پایا۔ وطن واپسی پر صدر ایوب خان نے ان کو 1,00,000 روپے کا انعام دیا، اور کراچی میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران ان کے سر پر سونے کا قیمتی تاج رکھا گیا۔ 6 مارچ سن 1985 کو یہ پہلوان موت کے ہاتھوں شکست کھا گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے یادوں کے جھروں کے پروگرام سنا، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض بل اتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله ابدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل اول يومي هذا صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا واعوذ بك من يوم اوله فزع واوسطه جزع وآخره بجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.